بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. کھانے پینے کے مسائل سے فراغت کے بعد حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی لباس سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. کتاب اللباس، اس کتاب میں لباس کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس کتاب کا جو سب سے پہلا باب ہے اس میں تین مسائل بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے: باب استحباب الثوب الابیض، سفید کپڑے کو پہننے کا، سفید کپڑے کے استحباب کا بیان، یعنی سفید کپڑا پہننا مستحب ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور دوسری حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی. مگر حدیثوں کو لانے سے پہلے لباس کی مناسبت سے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی دو آیتیں ذکر فرمائی ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنو آدم، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہاں انزلنا بمانا خلقنا ہے، یا انزلنا بمانا اعطینا، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ ہم نے تمہیں دیا، لباسن ایسا لباس، یواری سوآتکم، جو تمہارے ستروں کو ڈھانپتا ہے اور ستروں کو چھپاتا ہے، وریشا اور جو موجب زینت بھی ہے. دو فائدے یہاں لباس کے ذکر کیے گئے ہیں. لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ستر چھپتا ہے، بدن کا وہ حصہ چھپتا ہے جس کے اظہار سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور لباس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس حصے کو ڈھانپ سکے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی. ایک فائدہ تو یہ ہے لباس کا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ موجب زینت بھی ہے. لباس سے ستر بھی چھپتا ہے اور لباس سے انسان اچھا بھی لگتا ہے. بقدر ضرورت لباس پہن لیا، مردوں کے لیے ستر کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ایک لونگی باندھ لی، ایک چادر باندھ لی، ستر چھپ گیا. مگر لونگی پہنتا ہے، اوپر قمیض پہنتا ہے، ازار پہنتا ہے، اوپر قمیض کرتا پہنتا ہے، پھر سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، سر پہ رومال ڈالتا ہے، صدری پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، امامہ پہنتا ہے، تو ستر بھی چھپتا ہے اور اللہ تعالی شانہ نے اس سے آگے زینت کی بھی اجازت دی ہے. یہ نہیں کہ صرف ستر چھپا ہو کپڑوں سے. کپڑوں کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ ستر چھپے اور ایک یہ کہ انسانی فطرت کا کچھ تقاضا ہے کہ دل سے اندر سے یہ چاہت ہوتی ہے کہ ذرا ٹھیک ٹھاک لگو، اچھا لگو، تو اس کی بھی اجازت دی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ستر چھپاؤ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. عورتوں کے لیے پورا بدن ہی ستر ہے سوائے چہرے کے اور دو ہاتھوں کے اور دو قدموں کے، اور پردے میں عورت کو سب کچھ چھپانا پڑتا ہے. ستر الگ ہے، حجاب الگ ہے. تو یہ نہیں کہ اس سے آگے، ستر چھپانے سے آگے اگر تم لباس پہنو گے تو فضول خرچی ہو جائے گی اور حرام ہے. نہیں، دونوں اجازت دی ہے زینت کی بھی. تو کپڑے پہننے کے دو مقصد ہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے ستر چھپتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موجب زینت بھی ہے. دیکھو دو نعمتیں کپڑوں میں، لباس میں دو نعمتیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسنون دعا روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اس وقت اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی. دونوں مقصد وہاں بھی بیان ہوئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا. ما کسانی، الحمدللہ الذی کسانی، جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، کہ جس کے ذریعے میں اپنے ستر کو ڈھانپ لوں. اور میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی اس بات پر کہ اس نے مجھے ایسا لباس پہنایا، و اتجمل بہ فی حیاتی، کہ جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جمیل بناؤں، خوبصورت بناؤں. مگر اس میں یہ خیال رہے کہ یہ جمال جو ہے، جمال اللہ تعالی شانہ پسند فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی شانہ جمیل ہے، جمال والا ہے. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ جمیل ہے، جمال والا ہے، خوبصورتی والا ہے. یحب الجمال، جمال کو پسند کرتا ہے. تو کپڑے تو اس لیے اچھے پہننے چاہیے اور کپڑوں کے ذریعے اس لیے زینت اختیار کرنی چاہیے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے زینت اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور جب اللہ جمال کو پسند فرماتے ہیں تو مجھے بھی جمال اختیار کرنا چاہیے، زینت اختیار کرنی چاہیے. اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ میری بیوی کا دل خوش ہوگا، میرے شوہر کا دل خوش ہوگا، میرے ماں باپ کا دل خوش ہوگا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کپڑوں کی طرف بالکل التفات نہیں ہوتا، یہ دل نہیں چاہتا کہ عمدہ کرتا پہنوں، عمدہ ازار پہنوں، عمدہ ٹوپی پہنوں، مگر صرف اس وجہ سے پہن لیتا ہوں کہ میرے احباب اور میرے متعلقین، میرے شاگرد، مجھے چاہنے والے، میرے مریدین، جب وہ مجھے بہت ہی سادہ کپڑوں میں دیکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا مجھے دیکھ کر کہ حضرت نے کیسے کپڑے پہنے ہیں۔ تو اس نیت سے عمدہ کپڑے پہن لیتا ہوں کہ میرے احباب کا دل نہ دکھے۔ تو یہ نیت نہ ہو کہ میں سب سے اچھا لگوں اور دوسرے مجھ سے کم درجے کے لگے، اترانے کے لیے، فخر کے لیے، بڑائی کے لیے، کہ میرے پاس جو کوٹ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، میری جو ٹوپی ہے ویسی کسی کے پاس نہیں ہے، میں اس لباس میں جیسا لگتا ہوں ویسا کوئی نہیں لگتا، یہ نہیں۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مل جاتے تھے تو عمدہ کپڑا پہنتے تھے، عمدہ کپڑے پہنتے تھے، اور اللہ تعالی شانہ بھی جمال کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ پسند کرتے ہیں تو ہمیں جمال اور زینت کو اختیار کرنا چاہیے، سنت بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمے کا استعمال فرماتے تھے، یہ بھی زینت ہے، خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، یہ بھی زینت ہے، امامے کا استعمال فرماتے تھے، یہ بھی زینت ہے، انگوٹھی کا بھی استعمال فرمایا ہے، رنگ، یہ بھی زینت ہے۔ وہ اس میں دوسرا مقصد بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پہننے کا۔ داڑھی جو ہے، داڑھی آپ نے رکھی ہے، یہ بھی زینت ہے۔ الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا، بعض روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کی جو مختلف جماعتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے ہر جماعت کسی نہ کسی عبادت میں لگی ہوئی ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو کچھ وہ ہیں جو تسبیح و حمد میں ہیں، اور پھر حمد کے اور تسبیح کے الگ الگ الفاظ۔ تو ایک جماعت وہ ہے جنہیں یہ تسبیح دی گئی ہے، یہ حمد دی گئی ہے، وہ بس جب سے ان کو پیدا کیا ہے ایک ہی حمد پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مردوں کو زینت عطا فرمائی داڑھیوں کے ذریعے، یہ بھی زینت کی چیز ہے، اسی لیے داڑھی رکھنے کے لیے کہا گیا، داڑھی بڑھانے کے لیے کہا گیا۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حق تعالی شانہ کی حمد بیان کرتی ہے اس بات پر کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مردوں کو زینت عطا فرمائی داڑھیوں کے ذریعے، عورتوں کو زینت عطا فرمائی لمبے بالوں کے ذریعے۔ اب حق تعالی شانہ کی جس نعمت پر فرشتے حق تعالی شانہ کی حمد کرتے ہیں، یعنی حق تعالی شانہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت پر فرشتے حق تعالی شانہ کی حمد کرتے ہیں، اسی نعمت کے حق کو ہم پامال کرتے ہیں۔ مرد داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، بعض تو منڈوا ہی دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کاٹتے ہیں، شرعی حد کے مطابق داڑھیوں کو نہیں بڑھاتے، اور عورتیں جو ہیں وہ بالوں کو کٹواتی ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتی ہے۔ تو داڑھی جو ہے، داڑھی اس کی شرعی حد ایک مشت ہے، ایک مشت، یہ تھوڑی سے نیچے سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، بال، خالص بال ہوتے ہیں، وہاں سے ایک مشت، تو اس طرف بھی ایک مشت، اس طرف بھی ایک مشت، اور اس طرف بھی ایک مشت۔ اگر کوئی تراشنا چاہتا ہے تو بالوں کو لے، اور بالوں کو لے کر ایک مشت ہو جائے اس کے بعد تراش سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں افضل یہی ہے کہ ایک مشت کے بعد تراش لیا جائے۔ حنفیہ کے یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ بس رہنے ہی دیا جائے، بڑھتی چلی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مشت ہو جانے کے بعد تراشا جائے. راجح قول یہ ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مشہور یہی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں کہ سنت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جب سفر فرماتے تھے تو ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود بھی ان جگہوں پر اونٹ سے اتر کر پڑاؤ کرتے تھے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر پڑاؤ کیا ہوا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی متعدد واقعات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنتوں کا اہتمام کرنے والے تھے. تو ان کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب داڑھی کاٹنے کا وقت آتا تھا، عمرے سے حج سے جب فارغ ہوتے تھے تو سر کے بالوں کو منڈوا دیتے تھے احرام سے فارغ ہونے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے داڑھی جو ہے وہ پکڑ لیتے تھے اس طرح ایک مشت، اور ایک مشت پکڑنے کے بعد تراش لیتے تھے، کاٹ لیتے تھے وہاں سے. تو زینت جو ہے، زینت شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے زینت، مگر زینت کے لیے فضول خرچی ضروری نہیں ہے. فضول خرچی الگ چیز ہے، زینت الگ چیز ہے. فضول خرچی سے بچتے ہوئے زینت کو اختیار کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زینت کے معاملے میں یہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ جمال کو، زینت کو پسند فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں جمال اور زینت کو اختیار کیے ہوئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ زینت اور جمال کو پسند فرماتے تھے، اس لیے میں کر رہا ہوں. میرے ماں باپ، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرے دوست احباب مجھے اچھی حالت میں دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا. ایک لطیفے کے طور پر عرض کروں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا بطور لطیفے کے کہ ہمیشہ سر کے اوپر بہت اچھی چیز ہونی چاہیے اور پاؤں پر بہت اچھی چیز ہونی چاہیے، بیچ میں جو کچھ ہو زیادہ فکر نہیں کرنے کی. میں نے کہا کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ جب کوئی محبت کرنے والا ملتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ چہرے سے ہٹتی نہیں، تو سر کے اوپر قیمتی اچھی زینت والی چیز ہوگی تو اس کا دل خوش ہوگا. اور جب دشمن سامنے آتا ہے تو چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کی نظر بالکل نیچے ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اچھے جوتے ہوں گے تو اس کا دل اور جلے گا. تو بیچ میں کوئی نہیں دیکھتا، کہ دوست ہوگا تو وہ سر کے اوپر دیکھے گا، دشمن ہوگا وہ نیچے دیکھے گا. تو یہ نیت کر لی جاوے کہ دوست احباب دیکھیں گے ان کا دل خوش ہوگا، مگر اترانے کے لیے، اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، دوسروں سے بڑا بننے کے لیے. ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ڈیزائنر ویئر جو اکثر لوگ پہنتے ہیں، ڈیزائنر کلوتھنگ، وہ دوسروں کو دکھانے ہی کے لیے ہوتی ہے. اس میں اکثر جو پہلو ہوتا ہے وہ یہی، ورنہ ایک چیز 25 پاؤنڈ میں ملتی ہے اور وہی چیز ڈیزائنر لیبل کے ساتھ 100 پاؤنڈ میں ملتی ہے، کس کو شوق ہوگا 75 پاؤنڈ خاموخواہ خرچ کرنے کا؟ سب کو اللہ نے عقل دی ہے کہ ان دونوں کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ جو 75 پاؤنڈ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہوگا نا، تو اس کے بدلے میں یہی اندر کا بڑائی کا مزہ ملتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ایک ہماری شان ہو. تو یہ زینت تو اختیار کرنی ہے اور حسن و جمال کا اہتمام کرنا ہے، مگر شرعی حد میں رہ کر، فضول خرچی سے بچتے ہوئے. تو اللہ تعالی شانہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یا بنی آدم قد انزلنا، یہ طلبہ اور علماء کے لیے کہ یا بنی آدم قد انزلنا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یا بنی آدم قد خلقنا لکم لباسن یا قد اعطیناکم لباسن. انزلنا، قد انزلنا علیکم، ہم نے تم پر اتارا آسمان سے لباسن، ایسا لباس جو تمہارے ستروں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لباس جو ہے، لباس وہ ان چیزوں سے بنتا ہے، جتنے بھی لباس ہے وہ ان چیزوں سے بنتے ہیں جو خالص ہم نے پیدا کی، اون سے بنتا ہے، روئی سے بنتا ہے، دھاگے سے بنتا ہے، لباس جتنے بھی ہے وہ بناتے تم ہو، مگر وہ بنے گا صرف ان چیزوں سے جو ہم نے آسمان سے اتاری ہے، یعنی ہم نے پیدا کی ہے. اس وقت تک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی کہ اللہ تعالی شانہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر کوئی لباس بنا سکے. لیدر سے بنتا ہے، چمڑے سے بنتا ہے، اور پھر یہ کہ آسمان سے لباس اتارا، اس کے بعد آگے اس اون کو، جانوروں کے بالوں کو، جانوروں کے چمڑوں کو، روئی کو جو تم استعمال کرتے ہو اور استعمال کر کے لباس بناتے ہو، یہ عقل جو تمہیں ملی ہے، یہ سمجھ، یہ بھی اللہ تعالی شانہ نے آسمان سے اتاری. تو دو فائدے اس میں لباس کے بیان کیے گئے. ایک ہے یہ کہ ستروں کو یہ لباس چھپاتا ہے، بہت بڑا احسان، ورنہ ہم ننگے پھر رہے ہوتے، کتنی بڑی ذلت ہوتی، کیسی ذلت والی زندگی ہوتی، جانوروں اور ہم میں کوئی فرق نہ ہوتا. اور دوسرا فائدہ وریشہ موجب زینت، ولباس التقوی ذلک خیر. اور قرآن جو ہے وہ ہمیں ایک خاص لباس کی طرف متوجہ اب کر رہا ہے کہ ایک اور لباس بھی ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس. ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس وہ بہترین ہے. یہ جو لباس تم پہنتے ہو اس سے تمہارا بدن ڈھب جاتا ہے، تمہارا ستر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور یہ تمہارے ظاہر کے لیے موجب زینت ہے. مگر تقوی کا لباس جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. کیوں اس سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ جس کی زندگی میں تقوی کا لباس آ جاتا ہے تو وہ تقوی کا لباس اس کے برے اخلاق کو چھپا دیتا ہے. اس لیے کہ تقوی کا لباس اس وقت آئے گا جب کسی کی اصلاح ہو جائے گی، جب اس کا باطن ٹھیک ہو جائے گا. باطن ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے اندر جو برائیاں تھیں، جو برے اخلاق تھے، جو رذائل تھے، وہ چھپ گئے. یہ تقوی کے لباس نے اسے ڈھب لیا، اسے چھپا لیا. اور ایک شخص کی زندگی میں جب لباس تقوی آ جاتا ہے تو وہ مزین بھی ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ایک شخص بد اخلاق ہے، اس کی بد اخلاقی کو دیکھ کر طبیعت پر اثر پڑتا ہے. جیسے ایک بدنما چیز کو، ایک اگلی چیز کو، بری چیز کو دیکھ کر کے طبیعت پر اثر پڑتا ہے، تو بد اخلاق شخص کی بد اخلاقی کو دیکھ کر کے بھی طبیعت پر اثر پڑتا ہے. اور جس طرح ایک خوبصورت اور خوشنما چیز کو دیکھ کر طبیعت کو فرحت ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک اچھے اخلاق والے شخص کو دیکھ کر کے بھی طبیعت کو فرحت ہوتی ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ لیس الجمال بأثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب. لیس الجمال، حقیقی خوبصورتی کپڑوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی جو ہمیں مزین کرتے ہیں، حقیقی خوبصورتی کپڑوں کے ذریعے نہیں. بل الجمال جمال العلم والادب، حقیقی خوبصورتی علم و ادب سے حاصل ہوتی ہے. علم و ادب کی خوبصورتی حقیقی خوبصورتی ہے. اور آگے اس نے کہا کہ ولیس الیتیم الذی قد مات والدہ، حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقی یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے محروم کر دیا گیا ہو. ایک شخص جو ہے بہترین لباس میں ملبوس ہے مگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ برا لگے گا آپ کو. اور ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے مگر آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ کے دل کو جیت لے گا. حقیقی خوبصورتی یہ ہے. لباس التقوی ذلک خیر، لباس تقوی جو ہے، لباس تقوی یہ ہماری برائیوں کو بھی چھپا دیتا ہے. جیسے یہ ظاہری لباس یہ ہمارے ستر کو چھپا دیتا ہے، اور جیسے ظاہری لباس موجب زینت ہے، اسی طرح لباس تقوی بھی موجب زینت ہے. اور کپڑوں کا ایک تیسرا فائدہ، کپڑوں کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، سردی سے حفاظت کرتا ہے، گرمی سے حفاظت کرتا ہے. لوگ گرمی سے بچنے کے لیے کپڑا ڈال لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے ہیڈ ٹوپی پہن لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے رومال ڈال لیتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کوٹ پہنتے ہیں، اچکن پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں. جنگ کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو لباس پہنتے ہیں، لوہے کا لباس، آرمر. یہ ایک اور فائدہ ہے. وقال تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر, اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے قمیص پیدا کی جو تمہیں گرمی سے بچا لیتے ہیں, گرمی سے بچاتے ہیں, تقیکم الحر. اور یہ من باب الاکتفا ہے عربی زبان میں, جہاں کہیں دو چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت ہو, جیسے یہاں دو چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی شانہ نے تمہیں ایسے قمیص دیے اور تمہارے لیے ایسے قمیص بنائے جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے بھی اور سردی سے بھی. تو الحر کہہ کر رک گئے, اس لیے کہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کپڑے جیسے گرمی سے بچاتے ہیں سردی سے بھی بچاتے ہیں. جیسے بیدہ الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے تو شر کو بھی تو اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے, خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے من باب الاکتفا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب وہ تھے جنہیں سردی سے سابقہ ہی نہیں پڑتا تھا, تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تقیکم الحر, کہ اللہ نے تمہیں ایسے قمیص دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکم فیہا دف ان, اس میں پہلے اشارہ آ گیا ہے کہ کپڑوں کے ذریعے سردی سے بچاؤ ہوتا ہے, تو اب باقی رہ گئی تھی گرمی, تو اس کا یہاں ذکر کر دیا. بہرحال ایک فائدہ کپڑوں کا یہ ہے کہ گرمی اور سردی دونوں سے بچاؤ ہوتا ہے. اور وہ سرابی لتقیکم باسکم, اور اللہ تعالی شانہ نے تمہیں ایسے قمیص دیے زیروہوں کی شکل میں, آرمر کی شکل میں, تقیکم باسکم, جو تمہیں بچاتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں تمہاری جنگوں میں. تو لباس کے بھائی کل کتنے فائدے ہو گئے؟ تین. ایک تو ستر عورت, ستر کو چھپاتے ہیں. دوسرا موجب زینت ہے, مگر موجب زینت میں یہ خیال رکھا جائے کہ فضول خرچی نہ ہو. اور تیسرا یہ گرمی سے سردی سے ہتھیاروں سے بچاتے ہیں. لباس کے کل یہ تین فائدے ہیں. تو لباس تقوی میں بھی یہ تینوں فائدے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے تو حق تعالی شانہ تقوی کے لباس کی برکت سے اس میں جو عیوب ہیں ان عیوب کو ڈھانپ لیتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں. وہ رزائل جو ہے, رزائل جو دل میں ہوتے ہیں ان کا ایمالہ ہو جاتا ہے. ایمالہ کا مطلب یہ کہ رزائل ختم نہیں ہوتے, اندر جو کبر کا رزیلہ ہے دل میں, کبر کا رزیلہ ہے, تو کبر کا رزیلہ اس کے اوپر توازو کا پردہ پڑ جاتا ہے. یہ توازو کا لباس, یہ لباس تقوی, دبتا نہیں. اور اگر تھوڑی بے پرواہی کی, تھوڑی بے پرواہی کی اور توازو کی طرف سے غفلت برتی تو توازو کی چادر یوں چلی جائے گی اور پھر کبر آ جائے گا. بخل جو ہے, بخل وہ جاتا نہیں, وہ بخل اندر ہی رہتا ہے, مگر بخل کے اوپر جود و سخا کا پردہ پڑ جاتا ہے لباس التقویٰ کی وجہ سے. ذرا غفلت برتے گا تو یہ جود و سخا کی چادر ہٹ جائے گی اور پھر بخل آ جائے گا. تو لباس تقویٰ کے, ظاہری لباس کے ذریعے وہ چیزیں چھپتی ہیں جو انسان کسی کو دکھانے میں شرم محسوس کرتا ہے, اور لباس تقویٰ کے ذریعے وہ برے اخلاق چھپ جاتے ہیں, وہ برے اعمال چھپ جاتے ہیں جن کے اظہار سے بھی ایک مومن کو شرم آتی ہے. اور جس طرح ظاہری لباس موجب زینت ہے, اسی طرح لباس تقویٰ بھی موجب زینت ہے. اور تیسری بات, ظاہری لباس سے سردی اور گرمی سے حفاظت ہو جاتی ہے, تو لباس تقویٰ سے بھی جہنم سے حفاظت ہو جاتی ہے, آخرت کی مصائب سے حفاظت ہو جاتی ہے اور دنیا کی مصائب سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کے بعد کی آیت ہے. اس سے پہلے وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کیسے حضرت حوا علیہ السلام کو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلایا, پھسلایا, بہکایا, دھوکے میں ڈالا اور بالآخر جنت سے ان کو نکال دیا. اس رکوع میں یہ آئے تھے کہ فوس وس لہوم شیطان لیب دیا لہوما ما وریا انہما من سوآتیہما فوس وس لہوم شیطان, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں وسوسہ ڈالا, خیال ڈالا, وسپر کیا, اپنے انداز میں مشورہ دیا اور ایک بری چیز کی طرف متوجہ کیا کہ یہ کر لو. کیا کر لو؟ اس درخت سے تم کھا لو جس درخت سے اللہ تعالی شانہ نے کھانے سے منع کیا تھا. اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے, میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم بات ہے. لا تقرب هذه الشجره, اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے دھوکہ دیا. انی لکم لمن الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس درخت کے پھل کو کھا لو, تم اس درخت کی پیداوار کو کھا لو, اس پر جو گیہوں ہے اس کو کھا لو تم, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ خیر خواہ کی شکل میں بن کر آیا. کبھی شیطان چھپ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے, کبھی کسی دوسرے انسان کو استعمال کرتا ہے, اور کبھی خود انسان کی شکل میں آتا ہے. وسوسہ ڈالا کہ کھا لو اس کو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ کیا خیر خواہی ہے کہ جو شخص بھی اس میں سے کھا لیتا ہے اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی, وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. ہو سکتا ہے فرشتہ بھی بن جاوے وہ, کھا لو اس میں سے. پھسلایا, ورگلایا, حق تعالی شانہ کا جو حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, وہ تھوڑی دیر کے لیے اوجل ہو گیا. انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا. کھا لیا تو کھانے کا اثر سب سے پہلا یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا جنت میں, جو لباس ہم پہنتے ہیں ویسا لباس نہیں پہنا تھا. مگر اللہ تعالی شانہ کی قدرت تھی کہ جنت کا اثر یہ تھا, جنت کا اثر کہ وہ ستر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور جیسے ہی یہ درخت کا وہ درخت کی وہ پیداوار کھائی جس سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہوا تھا, تو دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. اب دیکھو, اب تک کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اپنے ستر کو چھپاؤ. سر سے لے کر پیر تک جو کچھ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا, حضرت حوا علیہ السلام کو دیا گیا تھا, اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا. حکم تو صرف ایک تھا کہ اس درخت کو مت چھونا, باقی کچھ بھی نہیں تھا. وہاں کوئی حکم ہی نہیں تھا. جنت میں کوئی مکلف نہیں ہوتا کہ کچھ کرے, وہ تو دنیا میں آنے کے بعد مکلف ہوئے. یہ جنت کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ ستر جو ہے نظر نہیں آتے تھے. جیسے ہی وہ گیہوں کھایا کہ بشریت نے غلبہ کیا, اور جنت کی جو خصوصیت تھی وہ اس سے اب محرومی شروع ہو گئی. سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا ستر نظر آنے لگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سمجھایا تھا کہ عورت کے بدن میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھنا نہیں چاہیے, جس کو دیکھنے میں شرم آتی ہے؟ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھایا تھا کہ مرد کے جسم میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے سے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. فلما ذاق الشجرہ, جب انہوں نے اس درخت کی پیداوار کو چکھا, کھایا, بدت لہما سوآتہما, تو ان دونوں کے سامنے ایک دوسرے کے ستر کھل گئے. وتفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, تو دونوں کو ایک دوسرے سے شرم آنے لگی. حضرت حوا کو بھی بہت شرم آئی کہ مجھے آدم دیکھ رہے ہیں, تو جلدی جلدی ادھر ادھر بھاگی اور ایسے درخت کے بڑے بڑے پتے لے لیے جس سے وہ اپنے ستر کو ڈھانپ لے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرم آئی کہ مجھے حوا دیکھ رہی ہے, اور جلدی ادھر ادھر بھاگے اور جلدی جلدی ایسے درخت کو تلاش کیا جس کے بڑے بڑے پتے ہو اور پتوں سے ڈھانپ لیا. کوئی حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس حصے کو ڈھانپنا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو اظہار کرنے سے شرم کا محسوس ہونا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے, انسان کے نیچر میں ہے, یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے. دو چیزیں انسان کی فطرت میں ہے یہ معلوم ہوا یہاں سے ستر کے متعلق. ایک یہ کہ وہ اپنے ستر کو کسی کے سامنے کھولتا نہیں, اور دوسرا ہے کہ وہ کسی کے ستر کو دیکھتا نہیں. ستر کو کھولنے میں بھی حیا آتی ہے, ستر کو دیکھنے میں بھی حیا آتی ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحاء جب میاں بیوی کے تعلقات جائز ہو جاتے ہیں, اس جائز ہونے کے بعد بھی انہیں حیا آتی ہے. ایک شخص میں حیا کا جتنا غلبہ ہوگا اتنا ہی اس معاملے میں اس کو احتیاط ہوگا, اور حیا جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ حیوانیت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. دیکھو حق تعالی شانہ نے جانوروں کو مکلف نہیں بنایا ہے, مگر اس کے باوجود ان کی بھی جو پیشاب اور پاخانے کی جگہ ہے ان کو ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ وہ چھپ کر رہے. پورے انسانوں کی طرح لباس کے ساتھ جس طرح چھپ جاتے ہیں ویسے نہیں, مگر ان کی شرم گاہوں کو بھی اللہ نے چھپایا. دوم کے ذریعے چھپایا, ان کے پیشاب کرنے کی جگہوں کو ایسی جگہ پہ رکھا, جو مؤنث ہے وہ دم سے چھپتا ہے, جو مذکر ہے میل ہے ان کی ایسی جگہ پہ, اور اس طرح رکھا کہ بہت جلدی نظر نہ آ جائے. تو جب جانور جو مکلف نہیں ہے ان کی شرم گاہوں کو بھی اللہ تعالی شانہ نے چھپانے کا اہتمام کیا, تو انسان تو مکلف ہے, اس کو تو اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے اور کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے بھیجا, اسے کتنا اہتمام کرنا چاہیے. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی تھے, پھر بھی شرم آنے لگی ایک دوسرے سے. کوئی مجھے دیکھے اس سے بھی شرم آئی, میں کسی کو دیکھوں اس سے بھی شرم آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے دوسرے سال میں رخصتی ہوئی, 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی, 8 سال تک ایک ساتھ زندگی گزاری, بہت زیادہ پیار اور محبت کا معاملہ. مگر کیا فرماتی ہیں کہ 8 سال کی زندگی میں نہ میں نے آپ کی شرمگاہ کو دیکھا نہ آپ نے میری شرمگاہ کو دیکھا. اسی لیے میاں بیوی کے تعلقات کے آداب میں سے ایک بات یہ بتلائی جاتی ہے کہ میاں بیوی کو آپس کے تعلقات قائم کرتے ہوئے جانوروں کی طرح بالکل ننگا نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ اس عمل کو کرتے ہوئے کپڑے میں ملبوس رہے یا کم سے کم اپنے اوپر چادر کھینچ لے. اور علماء نے تجربے کے نتیجے میں اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں جو خاص علم دیا ہوا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ جو شخص میاں بیوی کے تعلقات میں جتنی زیادہ حیا کو ملحوظ رکھے گا اس کی اولاد میں اتنی ہی زیادہ حیا آئے گی, اور جو جتنی بے حیائی کو ملحوظ رکھے گا اس کی اولاد میں اتنی ہی بے حیائی آئے گی. اور حیا جتنی بڑھے گی ایمان میں کمال اتنا بڑھتا چلا جائے گا, اور حیا جتنی گھٹتی جائے گی ایمان میں نقص اتنا ہی زیادہ آتا چلا جائے گا. اس لیے کہ الحیا و شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ فطری تقاضا ہے. اب اگر کسی کو کسی کے سامنے ستر کھولنے میں حیا نہیں آتی, اس کا مطلب یہ کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے, اس کی فطرت مر گئی ہے, اس کی انسانیت مر گئی ہے. جو نیک ہوتے ہیں جو صالح ہوتے ہیں وہ شادی کے 25 سال کے بعد بھی 30 سال کے بعد بھی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونے میں انہیں حیا آتی ہے. تو میری نوجوانوں سے خاص اپیل ہے کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے, ایک چیز حرام ہوتی ہے, ایک چیز جائز ہوتی ہے, ایک چیز ناجائز ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی شانہ نے کچھ آداب بھی مقرر کیے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے, ان آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. میاں بیوی کے تعلقات میں بالکل جانوروں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے. کہ بیڈ روم میں برہنہ ہی دونوں گھوم رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, بغیر ضرورت کے صدر کھولے ہوئے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے سامنے؟ نہیں. جس طرح پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت صدر کھولا جاتا ہے, پاخانے کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت صدر کھولا جاتا ہے, اسی طرح یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے, جب میاں بیوی کے تعلقات کا تقاضا ہو اسی وقت صدر کھولا جائے. اور جیسے پیشاب اور پاخانے میں اتنا ہی صدر کھولا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے. میاں بیوی کے درمیان جتنی حیا ہوگی اتنی ہی ان میں محبت بھی زیادہ ہوگی, اتنا ہی ان میں احترام بھی زیادہ ہوگا, اتنا ہی ان میں رسپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. اور ان کا آپس کا احترام جب دیکھے گی اولاد, تو پوری فیملی کے اندر ایک دوسرے کا احترام بڑھے گا. بہت فوائد ہیں اس کے. ایک بات تو یہ. دوسری بات, فوسوس لہما الشیطان, اللہ تعالی کا قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اللہ علیم بذات الصدور ہے, تو شیطان کے دل میں جو بات تھی وہ اللہ جانتے تھے. بہت اہم بات ہے, متوجہ رہے. اس نقطے پر بات کو ختم کر دوں گا. فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ چیز کھا لو جس سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے. اور اس کے دل میں مقصد تو بہت سارے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرے, جنت سے نکل جاویں, دنیا میں ان کو جانا پڑے, مشقت میں پڑ جاویں. مگر اللہ نے کس مقصد کو بیان کیا ہے؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اللہ کہتے ہیں کہ اس نے وسوسہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں اس گندم کو کھانے کا اس لیے ڈالا تاکہ شیطان ان کے ستر کو کھول دے. شیطان کو پتا تھا, چونکہ وہ آسمانوں میں رہتا تھا, کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اس درخت کو کھانے سے منع کیا ہے, اور یہ اگر اس درخت کو کھائیں گے تو آگے ایفیکٹ کیا گیا ہونے والا ہے. وہ جانتا تھا, اس میں سے وہ جانتا تھا کہ ایک ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ان کا صدر کھل جائے گا ایک دوسرے کے سامنے. یہ جو ایک خاص اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے باطنی نظام ہے کہ ایک دوسرے کا صدر نظر نہیں آتا, وہ باقی نہیں رہے گا. وہ جانتا تھا, وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کو جنت سے نکالا جائے گا, وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آگے مشقت کی زندگی آئے گی. مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس درخت کو کھا لو تاکہ یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ ایک ہی ذکر کیا اللہ نے کہ اس کا پرائم جو دل میں مقصد تھا وہ یہ کہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جائے, ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائے. یہ مقصد تھا اس کا پرائم. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. معلوم ہوا کہ جو شخص پردے کا, ستر کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرے گا, وہ بے دینی کا شکار بہت جلدی ہو جائے گا. اس لیے کہ شیطان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب ستر کھل جاتے ہیں تو آگے کے باقی سارے مسائل بہت حل ہو جاتے ہیں, بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں گمراہی کی طرف لے جانے کی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں آج جو دین پر چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے وہ یہ صدر کی وجہ سے. ہمارے نوجوان کیوں تباہ ہو جاتے ہیں؟ کون سی چیز ان کو تباہ کر رہی ہے؟ بد نظری ان کو تباہ کر رہی ہے. بد نظری ان کو زنا تک لے جاتی ہے. بد نظری ان کو مسجدوں سے دور رکھتی ہے. اس لیے کہ بد نظری کی وجہ سے غلط چکر میں پڑ جاتے ہیں, عیاشی میں پڑ جاتے ہیں. اب دو چار نمازیں پڑھ لی اور کچھ جماعت میں چلے گئے, کچھ اپنے شیخ کے پاس بھی بیٹھ گئے, کسی سے بیعت بھی ہو گئے, کچھ تقریریں بھی سن لی, مگر وہ فساد اتنا زیادہ ہے, وہ زہر اتنا طاقتور ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ یہ جو دوا کی جا رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی لیے کسی کو سمجھا بجھا کر 40 دن کے لیے جماعت میں لے جاؤ اور آنے کے بعد ایک ہفتے ہی میں بگڑ جاتا ہے, 2 ہفتے میں بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جو لڑکیوں کے چکر میں, اور یہ لڑکیوں کا چکر جو ہے, لڑکیوں کا چکر, زینا کا چکر, یہ شیطان کی جال ہے. النساء حبائل الشیطان. یہ ستر کا کھلا رہنا, بد نظری میں مبتلا ہونا, ادھر ادھر جھانکنا, ادھر ادھر دیکھنا, زنا میں مبتلا ہونا, یہی شیطان کی جال ہے. یہ بنیادی چیز ہے. ہر دور میں شیطان اسے استعمال کرتا رہا ہے. کلبوں میں کیا ہوتا ہے, شراب خانوں میں کیا ہوتا ہے, हॉलिडे रिजॉर्ट्स पर किया होता है, पार्टियों में किया होता है, फंक्शनों में किया होता है, मुसलमानों के यहां शादियों में किया होता है, यही होता है। बेपर्दगी, सतरों का खुलना, पहले बेपर्दगी, बेपर्दगी मुकदमा है सतरों को खुलने का, और जब सतर खुल जाते हैं फिर दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए कि ये जब सतर खुलता है, गौर से सुनो, ये जब सतर खुलता है, ये लिबास जब खुलता है, ये जाहिरी लिबास और जाहिरी सतर जब खुलता है, तो लिबास से तकवा की चादर तार तार हो जाती है। ये जाहिरी लिबास लिबास से तकवा की हिफाजत के लिए है, और लिबास से तकवा आखिरत के अजाब से हिफाजत के लिए है। अगर ये जाहिरी लिबास की चादर तार तार हो जाएगी, लिबास जाहिरी लिबास खुलेगा तो बातिनी लिबास भी खुलता है। इसीलिए अल्लाह ने बहुत ताकीद की कि वह लिबास और तकवा दालिक खैर, इसलिए इसका बहुत एहतमाम करो। और देखो, एक दूसरे नुक्ते की तरफ भी मुतवज्जे कर रहा हूं। एक शख्स कलिमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुसलमान होता है। गैर मुस्लिम मुसलमान दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सबसे पहली चीज उस पर कौन सी फर्ज होती है? एक गैर मुस्लिम सतर ढांपे हुए नहीं और वो मुसलमान हो जाता है, तो उस पर जो चीजें मुसलमान होते ही, नमाज पढ़ना फर्ज हो जाता है, जकात अदा करना फर्ज हो जाता है, हज करना फर्ज हो जाता है, मां बाप की फरमा बरदारी फर्ज हो जाती है, सतर छुपाना फर्ज हो जाता है, तो एक नंगा गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहली चीज कौन सी फर्ज होगी उस पर? नमाज या सतर को छुपाना? ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज सतर को छुपाना है। ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज सतर को छुपाना है। इसलिए मेरी आप सब दोस्तों से, मेरे सब भाइयों से, मेरे अहबाब से, घरों में जो माएं बहनें सुन रही हैं उनसे दरखास्त यह है कि सतर की हिफाजत करो। सतर की हिफाजत, जो फर्ज का दर्जा है वो तो करना ही करना है। बहुत से दीनदार समझे जाने वाले लोग भी हॉलीडेज पर चले जाते हैं और वहां शॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हैं बीच के ऊपर। गैर मुस्लिम बनने का बहुत शौक होता है सबको। अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को फख्र की उस निगाह से नहीं देखते, फख्र की जिस निगाह से गैरों के तरीकों को देखते हैं। उनकी एक एक स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा लिबास पहनते हैं, ऐसा करते हैं, हॉलीडे में जाते हैं तो ऐसा करते हैं, हॉलीडे घर होते हैं तो ऐसा करते हैं, वीकेंड में ऐसा करते हैं, बारबेक्यू में ऐसा करते हैं, पार्क में जाते हैं तो ऐसा करते हैं, फैमिली आउटिंग में ऐसा, एक एक चीज उनकी नकल। काश कि जज्बा दिल में पैदा हो जाता कि हॉलीडे पर मेरा नबी क्या करता था, घर में मेरा नबी क्या करता था, खाने में मेरा नबी क्या करता था, आउटिंग में मेरा नबी क्या करता था, उसकी सीक्रेट लाइफ कैसी थी, उसकी प्राइवेट लाइफ कैसी थी, उसकी पब्लिक लाइफ कैसी थी। काश कि हमें ये जज्बा पैदा हो, एक एक सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सतर को छुपाओ, और सतर को छुपाने के मामले में जो हराम है उससे तो बचना ही बचना है, मगर उसके अलावा अपने मियां बीवी के ताल्लुकात वगैरह में भी इसका खास लिहाज रखा जाए कि आदाब की रियायत हो, किताबों में पढ़ो। और दुनिया जो है, दुनिया इतनी कुव्वत के साथ शैतानी तहरीक में मुब्तला हो गई है कि ये जो कशफ औरत, ये बाह जो है, बाह ख्वाहिश परस्ती, उसको इतना आम किया जा रहा है, इतना आम किया जा रहा है। इसी से लोगों के दीन बर्बाद होते हैं। इसी से एक इंसान जो है वो इंसानियत की हद से निकलकर हैवानियत की हद में चला जाता है। इससे बाह ख्वाहिश परस्ती, अपने ख्वाहिश को पूरा करना। देखो, टेलीविजन के ऊपर जो फिल्म दिखाए जाते हैं उसमें जो कुछ लोग समझते हैं कि उसमें मॉरल्स भी होते हैं और बहुत सीखने की चीजें होती हैं और एंटरटेनमेंट भी होता है, मगर हर फिल्म के अंदर इस बात का खास लिहाज रखा जाता है कि अंदर जो शहवत है वो भड़के और उभरे। अंदर हर फिल्म के अंदर इसका ख्याल रखा जाता है। टेलीविजन के जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें मर्द और औरत दो को बिठाया जाता है, या तो सिर्फ औरत या मर्द और औरत दोनों को बिठाया जाता है। मकसद उसमें भी क्या होता है कि बनाओ सिंगार के साथ हर औरत आए, और न्यूज देखते हुए भी, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम देखते हुए भी उसका जहन जो है वो दूसरी बात की तरफ जावे। दुकान में चले जाओ, न्यूज़पेपर खरीदो, न्यूज़पेपर में देखोगे नाम तो है न्यूज़पेपर, मगर उसमें न्यूज कितना है اور لوگوں کی شہوتوں کو برانگیختہ کرنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 20 صفحے میں سے 18 صفحے شہوتوں کو ابھرنے والی ہوں گی. اس میں ایڈورٹائز میں دیکھو فوٹو کیسے ہوتے ہیں, پوسٹروں کے اوپر جو ایڈورٹائز لگی ہوئی ہوتی ہے دیکھو کہ فوٹو کیسے ہوتے ہیں, جگہ جگہ پر دیکھو آپ, کوک کی بوتل کے اوپر دیکھو, کون فلیکس کے باکس کے اوپر دیکھو. شہوتوں کو برانگیختہ کرنے کا ایک مستقل نظام چلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ انسان شہوت کا غلام بن جاتا ہے پھر اللہ کا غلام نہیں رہ سکتا. اور جاہ جو ہے, جاہ ایک تو ہے خواہش پرستی, ایک جال ہے, اور دوسرا ہے بڑائی کا جال. تو بڑائی میں تو کون مبتلا ہو سکتا ہے؟ کوئی عالم ہو تو وہ بڑائی میں مبتلا ہو سکتا ہے, شیطان اسے پھنس سکتا ہے اس کے علم کی وجہ سے. کسی بڑی مسجد کا امام ہے تو اسے پھنس سکتا ہے, کوئی بہت بڑا تاجر ہے اسے پھنس سکتا ہے مالداری کی وجہ سے. مگر یہ شہوت ایسی چیز ہے کہ شیطان ہر ایک کو پھنس سکتا ہے, غریب کو بھی, امیر کو بھی, بادشاہ کو بھی, رعیت کو بھی, نیک کو بھی, بد کو بھی. انٹرنیٹ دیکھو, آج انٹرنیٹ کا استعمال 90% غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, صرف 10% اچھے کاموں کے لیے. ریڈیو میں آپ پروگرام دیکھو, ٹی وی پہ پروگرام دیکھو, اخباروں میں دیکھو, اور پھر گندی گندی میگزین کتنی نکل آئی ہے. اب یہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو تعلق دینداری سے نہیں ہوتا, اس لیے جب یہ شادی کرنے پر آتے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے ہی اتنی گندی گندی چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں اور حیوانیت میں اتنے نیچے گر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گندے کام نہ کریں. اب شادی کرنے کے بعد بھی گندے گندے کام کرتے ہیں, ناجائز کام کرتے ہیں جس کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا. اس لیے میری نوجوان دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی میاں بیوی کے تعلقات کے جو ایٹیکٹس ہیں اور انسان کے جسم میں جو شہوت پرستی کی آگ بھڑکتی ہے اس سے تعلق رکھنے والے جو شرعی مسائل ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اسے سیکھیں, اور سیکھ کر اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سکھائیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ مسائل, یہ چیزیں سمجھائیں, سیکھیں علماء سے کہ کیسے سمجھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور اس قسم کے حیا والے سوال پوچھتی تھیں کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا, اور وہ تو بہت حیا کا زمانہ تھا. مگر وہ عورتیں کہتی تھی آ کر کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, میں جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں اس کا تعلق دین حق سے ہے, اور اللہ تعالیٰ شانہ دین حق کے معاملے میں شرماتا نہیں ہے, اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے حیا اور شرم کے ساتھ. یہ اس قسم کے مسائل کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو بہت خطرہ ہو جائے گا. تو یہ شہوت پرستی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے, نظر بد کو نظر بد سے بچا جائے. یہ سطر جو ہے اصل سطر کھل جاتا ہے تو تقوی کی چادر تار تار ہو جاتی ہے, اور سطر کے کھلنے تک جتنی بھی چیزیں پہنچانے والی ہے, بے پردگی ہے, اختلاط ہے, مرد و عورتوں کا ملنا جلنا, شادیوں کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں, بد نظری ہیں, پھر یہ نیوز پیپروں کو دیکھنا, یہ دیکھنا, وہ دیکھنا, فلاں کرنا, میگزینز پڑھنا, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں لباس تقویٰ عطا فرماوے, اور لباس تقویٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ لباس کی جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ شانہ اسے شرعی حد میں رہ کر اوڑھنے کی, پہننے کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے اور دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اگر مال دیا ہوا ہے تو مال کو فضول خرچی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ 10 جوڑے کپڑے پہلے سے گھر میں ہوتے ہیں, وہ 11واں ذرا پسند آ گیا تو لے لیا, 12واں پسند آ گیا تو لے لیا, 13واں پسند آ گیا تو لے لیا, 14واں پسند آ گیا تو لے لیا. اور پھر عورتیں آج جو ابایا اور جو پردے کا لباس پہن کر نکلتی ہیں, تو میں کبھی کبھی مزاحن عورتوں سے بیان میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید وہ کپڑا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کے بغیر اگر نکلتی تو اتنی خوبصورت نہ لگتی جتنی وہ کپڑے کے ساتھ لگتی ہے. شریعت نے تو یہ کہا کہ بالکل سمپل لباس پہنے, جو سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے وہ تو اس لیے ہے تاکہ پرائے مردوں کی نظر تمہاری طرف نہ آئے. وہ ابایا ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ پرائے مردوں کی نظر ادھر کھینچی چلی جاتی ہے, اور پھر شیطان جو ہے وہ تصورات کی دنیا میں لے جاتا ہے کہ باہر سے اتنی خوبصورت ہے تو اندر کتنی خوبصورت ہوگی. انصار کی عورتیں, صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, جب باہر نکلتی تو کیا کرتی تھی؟ موٹی کالی بہت بڑی چادر جو جاذب نہیں ہوتی تھی, جس میں کشش نہیں ہوتی تھی, اٹریکشن نہیں ہوتا تھا, وہ یوں سر سے لے کر پیر تک یوں کر کے ڈھانپ لیتی تھی, اور ڈھانپ کر کے یہ ایک آنکھ کو بھی بند کر دیتی تھی, ایک آنکھ کھلی رکھتی تھی ایسا, اور اس آنکھ سے دیکھ کر کے چلتی تھی. تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کا خاص لحاظ رکھے کہ لباس ایسا ہو, پردہ ایسا ہو, ابایا ایسا ہو, اور پھر پردہ کرے تو سب سے کرے. بہت سی عورتیں باہر نکلتی ہیں تو پردہ ابایا میں, اور گھر میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر کے محارم سے بے پردگی ہوتی ہے. حالانکہ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم و الموت, یہ جو قریبی رشتے دار ہیں یہ تو موت تک پہنچانے والے ہیں, یہ تو موت ہے, بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اس میں جو ہے یہ کتاب اللباس میں لباس کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے, اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے اس سفید کپڑے کے مستحب ہونے کا بیان ہے. اس سلسلے میں دو حدیثیں آئندہ ہفتے کی نشست میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.